ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ. خداوند متعال کا انتہائی شکر ہے, خداوند متعال کا انتہائی احسان ہے, اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر, اپنے دین کے نام پر, اور ایک فکر ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے اس فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خداوند متعال مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے, انشاءاللہ ہماری قبور میں ہمیں اہل بیت کی زیارت سے منور فرمائے, میدان حشر میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر فرزند اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. حسین محترم, یہ خدا متعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے یہ توفیق نصیب کی ہے, اور ہر خدا متعالیٰ کی نعمت کے پیچھے, ہر خدا متعالیٰ کی عنایت کے ساتھ ایک قانون ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے. مشہور معروف آئے کریمہ جو میں اور آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید. خدا متعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا, اور اگر نعمتوں پر کفران نعمت کرو گے, نعمتوں کے اوپر شکر بجا نہیں لاؤ گے, تو پھر خدا متعالیٰ صرف گویا دھمکی دیتا ہے, خطرے کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے ان عذابی لشدید, میرا عذاب بہت شدید ہوگا. ہم اور آپ جب بھی خدا متعالیٰ کی کوئی نعمت کو لیتے ہیں تو ہمیں حکم ہوا کہ جیسی کوئی خدا کی نعمت ہمیں ملے ہم فوراً الحمدللہ کہیں, خدا متعالیٰ کا شکر بجا لائیں. لیکن اس شکر کے پیچھے ہمیں فوراً یہ سوچنا ہوتا ہے کہ صرف لفظ سے شکر بجا لانا کافی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہوگا. خدا ہمیں نعمت لفظ میں نہیں دیتا ہے, خدا جو ہمیں دیتا ہے نعمت وہ سبسٹینشل ہوتی ہے, کوئی واقعاً ریالٹی ہوتی ہے, وہ صرف لفظ نہیں دے رہا ہوتا. تو وہ جو لفظ میں نعمت نہیں دیتا ہے حقیقت میں نعمت دیتا ہے, آیا لفظ کے شکر کو قبول کر لے گا یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی چاہیے ہوگا؟ اگر میں کسی کو صرف وعدے دیتا رہوں کہ میں اس کو یہ دوں گا یہ دوں گا یہ دوں گا, یہ صرف لفظ ہیں, الفاظ کو کوئی قبول نہیں کرتا جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی ریالٹی نہیں ہو. تو خدا ہمیں ایک ریالٹی کے ساتھ کچھ دے رہا ہوتا ہے. آیا شکر کو صرف لفظ سے لینا چاہتا ہے یا شکر کے پیچھے کوئی عمل بھی دیکھنا چاہتا ہے؟ تو ہم ایک روایت کو دیکھتے ہیں مولا چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام سے. مولا نے صحیفہ کاملہ کے اندر ایک دعا میں ارشاد فرمایا ہے کہ حمد اس خدا کی جو لفظ کے شکر کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے. ویسے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر حساب کتاب دیکھیں, اگر آپ کسی کو کوئی اماؤنٹ دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کو لفظ سے صرف جواب ملے تو آپ اسے قبول نہیں کرتے اور آپ چاہتے ہیں کہ سبسٹینشل ہو کوئی چیز. لیکن خدا نمتال وہ ہے جو کم سے کم حمد کے معاملے میں, شکر کے معاملے میں پہلے درجے میں لفظ کو بھی ہم سے قبول کر لیتا ہے. تو اگر آپ کو نعمت ملی اور آپ نے اس کے لیے کہا الحمدللہ رب العالمین, اس حمد کو بھی خدا نمتال نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے, اس کے اوپر بھی ثواب رکھا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہیں پہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے یا بعد میں بھی کچھ اور ہے؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ الحمدللہ کہنا پہلا اسٹیج ہے, اس کے پیچھے پوری کہانی ہے, اس کے پیچھے پوری داستان ہے. وہ آپ کو سب کچھ کرنا پڑے گی. میں صرف پانی کی نعمت سے آپ کو مثال دوں گا, چونکہ مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر آج کل پانی کا مسئلہ بن رہا ہے. اللہ اس سے محفوظ فرمائے, اس سے جو ہم لوگ جھیل رہے ہیں کراچی میں آپ محفوظ رہیں انشاءاللہ. پانی سے ایک مثال لیتے ہیں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اگر کسی سخت پیاس کے عالم میں جب مجھے بہت پیاس لگ رہی ہو, خدا متعال میرے لیے پانی کا بندوبست کر دے اور میں ٹھنڈا پانی اپنے ہاتھ میں لوں, تھوڑا سا پیوں اور کہوں الحمدللہ رب العالمین, اور اس کے بعد وہ سارا پانی بہا دوں زمین پر, حمد کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ جو میں نے لفظ سے حمد کہا الحمدللہ رب العالمین, اس حمد کو خدا قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ جب تک میں نے کہا ہوگا الحمدللہ اس کو تو قبول کر لے گا, لیکن جیسے ہی میں نے پانی زمین پہ بہایا وہ یہ کہے گا کہ اس کا مطلب ہے تمہارا حمد کے پیچھے شکر کا ارادہ نہیں تھا. چونکہ اگر تمہارا شکر کا ارادہ ہوتا حمد کے پیچھے تو وہ تو لفظ کو بھی قبول کر لیتا, لیکن یہ جو پانی بہایا اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر کا ارادہ نہیں تھا, تم کفران نعمت کرنے والے ہو, اس خاطر وہ لفظ کو بھی قبول نہیں کرے گا. اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا, اس دنیا کے اندر جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یہ پانی ایک نعمت ہے, آپ کو سیکیورٹی ملے سیکیورٹی بھی ایک نعمت ہے, آپ کو کہیں سے علم ملے ایجوکیشن ملے یہ بھی ایک نعمت ہے خدا کی. کائنات کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو ہم اس کے لیے قانون بناتے ہیں. میں کوشش یہ کروں گا کہ سادہ ترین اور جتنا بھی آہستہ بات کی جا سکے آہستہ بات ہو, تاکہ اگر میں انگلش میں بات نہ بھی کر رہا ہوں تو جو بچے اس کی عادت نہیں رکھتے ہیں وہ بھی کم سے کم کچھ نہ کچھ سمجھ کے یہاں سے جائیں, ایسا نہ ہو کہ ان کا وقت ضائع ہو جائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد آل محمد. یوں ہی اپنے ذہن کو تھوڑا سا اور ایکسرسائز کے لیے ہم سوچ سکتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک وقت کھانا زیادہ بڑی نعمت ہے یا کسی ماں کا اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہونا زیادہ بڑی نعمت ہے, کیا حساب کروں؟ مثال کے طور پر اگر میں ایک وقت اچھا کھانا کھاؤں یہ بڑی نعمت ہے, یا میں کوئی ایسا کام کروں جس سے میری والدہ خوش ہو جائیں اور خوش ہو کر مجھے دیکھیں, ان میں سے کون سی نعمت زیادہ بڑی نعمت ہے؟ تو میرا اپنے خیال ہے یہاں کوئی نہیں ہوگا جو کہے کہ کھانا بڑی نعمت ہے, بلکہ اپنی ماں کے دل کو خوش کرنا انسان کہے گا کہ یہ زیادہ بڑی نعمت ہے. قانون کیا ہے؟ کس قانون کے تحت؟ تو ہمارے پاس نعمتوں کے لیے کم سے کم دو آسان قانون ہیں. ان دو آسان قوانین سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کون سی نعمت بڑی ہے کون سی نعمت چھوٹی ہے. پہلی بات تو ہمارے پاس یہ ہوتی ہے جو سب سے امپورٹنٹ لگتی ہے, وہ یہ ہے کہ کس نعمت کا اثر کتنی دیر تک رہے گا. اگر نعمت کا اثر زیادہ دیر تک رہے تو یہ نعمت بڑی نعمت ہے, اور کسی نعمت کا اثر تھوڑی سی دیر کے لیے رہے تو پھر یہ نعمت کوئی زیادہ بڑی نعمت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اثر کے اندر گہرائی کتنی ہے, ڈیپتھ کتنی ہے. اگر کسی نعمت میں گہرائی نہیں ہے, اوپر اوپر سے ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں یہ بڑی نعمت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی نعمت دل کی گہرائی کو جا کے ٹچ کر لے, اس کو ہم کہتے ہیں یہ بڑی نعمت ہے. امپلیمنٹ کر لیتے ہیں, کھانا کتنی دیر ساتھ دے گا؟ چند گھنٹے. چند گھنٹے ختم ہوں گے, اس کھانے کا اثر ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے یہ نعمت چند گھنٹے کے لیے نعمت ہے, اس سے بعد پھر وہی مصیبت ہے جو کھانے سے پہلے تھی. اگر تھی بھوک تھی تو پھر بعد میں دوبارہ وہی آ جائے گی. اگر ٹیسٹ تھا تو وہ ٹیسٹ ختم ہو چکا ہوگا, معاملہ ختم. اور وہ جو ماں نے ہنس کے دیکھا, خوش ہو کے دیکھا, وہ کتنی دیر رہے گا؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کے بعد تو اصل میں پتا چلے گا کہ اس کا اثر کتنا تھا. ہمیں نہیں معلوم اللہ نے ہمارے لیے اس ماں کے دل کو خوش کرنے پر کتنی نعمتیں اٹھا کے رکھی ہیں جو ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں دیتا رہے گا. کچھ کو یہاں دے گا, کچھ کو قبر میں دے گا, کچھ کو محشر میں دے گا, کچھ کو آخرت میں دے گا. اثر ہمیں بعد میں پتا چلے گا. تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ جو کھانا ہے یہ چھوٹی نعمت ہے, یہ جو ماں نے خوش ہو کے دیکھا ہے یہ بڑی نعمت ہے. پھر ڈیپتھ کس کی کتنی ہے؟ وہ جو میں نے کھانا کھایا اس سے بھی مجھے خوشی مل سکتی ہے, لیکن جب ان کو خوش کرتا ہوں تو اپنے اندر جو سیٹسفیکشن فیل کرتا ہوں اس کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے. کھانے کے مقابلے میں اس کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے. یہ قانون ہمارے پاس ہے. اب میں اور بات کو آگے بڑھاؤں گا. اس دنیا کے اندر جو ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت ہے وہ, جیسا کہ آپ میں سے بعض نے کہا تھا, وہ ایمان کی نعمت. اس سے بڑی کوئی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے. دنیا کی ساری نعمتیں جو دنیا سے تعلق رکھتی ہیں یہ ہمارے مرنے پر ختم ہو جائیں گی. جو کچھ بھی ہے جس کا دنیا سے تعلق ہے وہ دنیا میں ختم ہو جائے گا. جس کا تعلق دنیا سے نکل کے اللہ سے ہے وہ قیامت تک, قیامت کے بعد ہماری ساری ابدی زندگی میں ہمارا ساتھ دے گا. اس کا مطلب ہے ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ آپ کے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اللہ صلی علی محمد. ایمان ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے. اب صرف یہاں پر ایک بہت عملی سوال, پریکٹیکل کوسچن, اس نعمت کا ہم پر کوئی اثر ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے, اس دنیا میں اور آخرت میں, دونوں جگہ کے اوپر. اس ایمان کی نعمت کا ہم پر اثر ہوگا یا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا؟ اگر مجھ سے کوئی کہے کہ میرے پاس بے انتہا دولت ہے لیکن صرف ایک مشکل ہے, میں اسے خرچ نہیں کر سکتا, تو میں کہوں گا یوز لیس, بالکل بیکار, اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے اس کا ہونا نہ ہونا تمہارے لیے برابر. اگر مجھ سے کوئی کہے میرے پاس ایمان کی دولت ہے اور مجھے وہ ساری پرابلمز لگی ہیں جو بے ایمانوں کو ہیں, کوئی مجھ سے کہے کہ میرے پاس ایمان کی دولت ہے لیکن اس دولت کے ہوتے ہوئے پرابلمز میرے پاس وہ ساری ہیں جو بے ایمانوں کو ہوتی ہیں, تو میں اس سے کہوں گا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ یا یہ ایمان نہیں ہے یا ایمان کوئی بیکار چیز ہے. دیکھو نا, یا تو ایمان ہے نہیں. اگر ایمان ہوتا تو اس کا کوئی اثر ہوتا آپ میں, مجھ میں اور بے ایمان آدمی میں کوئی فرق ہونا چاہیے تھا. یا نعوذ باللہ تعالی ایمان کی کوئی فائدہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا ایمان جیسی نعمت دے, اتنی بڑی نعمت دے جس کے پیرلل کوئی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے, پھر ہم کہیں اس کا ہم پہ اثر نہیں ہوا, ہمیں اس کا کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوا. اور ایکچولی یہ وہ کوسچن ہے جو میرے جیسے دین کے اسٹوڈنٹ کے سامنے ہمیشہ آتا ہے. مجھے الحمدللہ 30 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے, اور اس 30 سال میں جتنا زیادہ یہ پیریڈ گزرتا چلا جا رہا ہے میرے جیسے اسٹوڈنٹ کے سامنے یہ کوسچن بار بار بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اگر یہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے تو اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا, اس کا ہم لوگوں کی زندگیوں کے اوپر اثر کیوں نہیں ہو رہا. اگر کوئی مجھ سے یہ کہے یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے, یہ مرنے کے بعد کام آتی ہے, مرنے سے پہلے کام نہیں آتی تو میں کہوں گا کہ اللہ نے دین مردوں کے لیے بنایا یا زندوں کے لیے بنایا؟ اللہ کے نبی مردوں کے لیے دین لائے تھے یا زندوں کے لیے لائے تھے؟ اگر اللہ کے نبی مردوں کے لیے دین لاتے تو پھر اس دنیا کی کوئی تعلیمات ان کو نہیں دینی چاہیے تھی، جبکہ دین کے اندر اس دنیا کی تعلیمات ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ دین مردوں سے پہلے زندوں کے کام آنا چاہیے۔ اگر زندوں کے کام آنا چاہیے تو آج کے زندہ صاحبان ایمان کو یہ کام آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ یہ میرے جیسے اسٹوڈنٹ کے لیے کوشچن ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا سمیٹتے ہوئے، ہم سب کو ایک بات پتا ہے، ایمان تو ہے، اتنا کام نہیں آ رہا ہے، وہ اثر نہیں ہو پا رہا ہے جو ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ کام شاید جو میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ کہیں اور ہو تو بہت ٹائم لگاؤں کہ یہ سٹیپس طے کرتے کرتے، تاکہ آپ کا ہمارا کوئی تعلق بنے، پھر تعلق بننے کے بعد اعتماد ہو، پھر اعتماد بننے کے بعد میں آپ کے سامنے یہ کوشچن رکھوں۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو ہمیں پہلے سے جانتے ہیں اور وہ اسپیچز سنتے چلے آ رہے ہیں، تو اس میں مجھے اتنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے اور بالکل کرس کو جا کر ٹچ کر لینا چاہیے پہلے دن سے، اور مین کوشچن یہیں پر ہے، ایمان اثر دے رہا ہے یا ایمان اثر نہیں دے رہا ہے؟ اگر ایمان ہے تو اس کو اثر دینا چاہیے، کیا اثر دینا چاہیے اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے، لیکن سب سے پہلے میں اسی کے اوپر رک کر چند جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور اس میں اسپیشلی دین کو اور ایمان کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد، اب یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک کوشچن ہے ہمارے سامنے، وہ یہ کہ صاحبان ایمان ہوتے ہیں اور ان کی پرابلمز وہی ہوتی ہیں جو ایمان نہ ہونے والوں کی پرابلمز ہوتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایمان کے اندر کوئی نہ کوئی مشکل پیش آ گئی ہے۔ اچھا، وہ مشکل کیا پیش آ گئی ہے؟ ایک یہ مشکل ہے جواب ہے جو میں ابھی آپ کو عرض کروں گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت جتنا بھی لگے اس کا آؤٹ پٹ زیادہ ہو، تو میں ایک ایسی مثال دے کر جواب دوں گا جس میں شاید ایک اور فائدہ بھی آپ کو ہو جائے گا، تو ہم کوشش کریں گے اس وقت سے فائدہ اٹھا لیں اور آپ کو دو تین فائدے پہنچائے جا سکیں اس ایک جواب کے ذریعے سے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ ایک عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور یہ عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس منعقد ہو رہی ہے دو بچوں کی یاد میں، جو ہمارے بردر پیر بھائی کے دو بچے علی اور معصومہ نام کر کے، ان دونوں معصوم بچوں کی جن کی ارواح کو خداوند متعال نے یوں ہی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہو، اور یقیناً جیسا کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب کوئی بچے معصوم اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ جنت میں جائیں، تو وہ خدا سے کہتے ہیں، خدا جب تک اپنے والدین کو نہیں لے کر گئے ہم نہیں جائیں۔ خدا انشاءاللہ ان دونوں معصوم بچوں کی اس حادثاتی موت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے اور ان کے والدین کے مقامات کو مزید بلند فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد، محمد آل محمد۔ میرا سوال یہاں پر ہے، اور اس کے ذریعے ہم اس دین والے جواب کو بھی دینے کی کوشش کریں گے، کم سے کم پارشلی اس کا جواب ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس کس طرح سے کریں تو بہترین طریقہ بنے گا۔ اچھا، عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلسیں مجھے نہیں معلوم یہاں پر کتنی ہوتی ہیں، کم از کم پاکستان میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ تیسرے دن، ساتویں دن، دسویں دن، چالیسویں دن، پھر برسی کی مجلسیں، تو یہ عیسیٰ علیہ ثواب کی مجالس آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو میرے جیسے طالب علم کے لیے دوبارہ یہ سوال ہوتا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ ثواب کی مجالس ہو رہی ہیں، ان کو بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ منعقد کیا جائے؟ تو میں اس جو لفظ ہے ایصال اور ثواب، اس کے اوپر تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں۔ ثواب ہم سب کے سامنے واضح ہے، ثواب وہ اجر ہے جو خدا متعال اس دنیا کے پیچھے انسانوں کو دینا چاہتا ہے، اس کو ہم ثواب کہتے ہیں۔ تو اگر آپ دنیا میں کسی کو کوئی صدقہ خیرات دیں، کوئی اچھا کام کر دیں، تو اس کو ثواب نہیں کہتے ہم، ثواب اس کو کہتے ہیں جو اس دنیا کے اندر خدا متعال دیتا ہے۔ تو اگر خدا اس دنیا میں مرحوم یا مرحومہ کی روح کو کوئی بلیسنگ دے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا نے ثواب پہنچا دیا۔ ایصال کسے کہتے ہیں؟ ایصال ہم کہتے ہیں پہنچانے کو. اور عربی زبان کے اندر جب آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں کہیں پہنچ گیا تو اس کے لیے لفظ کچھ اور ہے, اور اگر آپ کسی کو کہیں پر پہنچا دیں تو اس کے لیے یہ ایصال کا لفظ استعمال کرتے ہیں, کسی کو کہیں پر پہنچا دینا. تو آپ ایصال ثواب کا مطلب کیا ہوگا؟ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی ثواب ہے جس کو خدا مرحوم یا مرحومہ کی روح تک پہنچائے گا, اس کو ہم کہیں گے ایصال ثواب. تو یہ جو مجلس ہوئی ہے یہ ایصال ثواب کے لیے ہوئی ہے, اس کے نتیجے میں کچھ ثواب ہے اس کو خدا مرحوم یا مرحومہ کی روح تک پہنچائے گا. صرف ایک کوشچن باقی ہے, ثواب ہم نے بنانا ہے یا خدا نے بنانا ہے؟ آپ جب کسی چیز کو پہنچانے لگتے ہیں تو کوئی سبسٹنس ہوتا ہے جس کو آپ پہنچا رہے ہوتے ہیں. مثلا میں اگر آپ کو کوئی امانت دوں گا تو کوئی پیکٹ دوں گا آپ سے, کہوں گا یہ آپ وہاں پہنچا دیجئے گا, ٹھیک ہے؟ آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں, آپ ثواب پہنچا رہے ہیں, یہ ثواب کون بنائے گا؟ یہ ثواب ہمیں بنانا ہے. آپ ثواب بنائیں گے اس کا خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں وہ ثواب مرحوم یا مرحومہ کی روح تک پہنچا دوں گا اگر تم نے ثواب بنایا. اب پھر یہاں پہ ایک دو سوال ہمارے سامنے پھر آ جائیں گے. نمبر ایک, ثواب بنا یا نہیں بنا؟ نمبر ٹو, ثواب کتنا بنا ہے؟ یہ دونوں باتیں موجود ہیں. اچھا, یہ ہماری سوسائٹی انڈرسٹوڈ لے رہی ہے کہ ایصال ثواب کی مجلس ہوگی اور مجلس ہوئی, ختم ہوئی, میں اپنے گھر, تم اپنے گھر, کسی کو نہیں پتا کہ ثواب بنا یا نہیں بنا اور ثواب کتنا بنا. یہ ہم لوگ اس کے اوپر ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. میں چاہوں گا اس کو تھوڑا ڈسکس کر لیں کہ بھائی ثواب بنا بھی یا نہیں بنا. مثال کے طور پر اگر میں کسی مجلس کے اندر کسی کے رکھ رکھاؤ کی خاطر آیا تھا تو ثواب بنا یا نہیں بنا؟ نہیں, پھر تو ثواب نہیں بنا. اچھا, اگر میں آیا اور میں نے کسی کو تعزیت پیش کی اور ختم ہو گیا معاملہ, تو ثواب اس عمل کا بنا, تعزیت پیش کرنے کا. اگر میں بیٹھا اور میں نے اس مجلس میں شرکت کی جس میں اہل بیت کا ذکر ہوا, تو ثواب اہل بیت کے ذکر کے برابر ہوگا. ان کے غم میں گریہ کیا تو ثواب ان کے غم میں گریہ کرنے کے برابر ہوگا. کتنی دیر تک کے لیے؟ جب تک یہاں بیٹھا ہوں. اور اٹھ کے چلا گیا پھر ثواب بن رہا ہے؟ نہیں, پھر ثواب نہیں بن رہا. اب اس کے اوپر میں نے غور کیا تو مجھے ایک نقطہ سمجھ میں آیا کہ اگر میں یہ کام کر لوں تو پھر کنٹینیوس ثواب بنتا رہے گا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر ایصال ثواب کی مجلس میں ہم کوئی ایسی بات بتائیں جس کو یہاں پر لوگ سنیں اور گھر میں جا کر اس پر عمل کریں, تو جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب بھی بنتا رہے گا. اور وہ کس کی روح یا مرحوم کی روح یا مرحومہ کی روح کو بار بار خدا پہنچاتا رہے گا. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر ہمیں ایصال ثواب کی مجلس کو مضبوط کرنا ہے, اس سے زیادہ بینیفٹ لینا ہے, مرحوم یا مرحومہ کی روح تک پہنچانا ہے, تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہاں ہم کام کی کوئی ایسی بات کہیں جس کے اوپر لوگ عمل کریں, اس عمل کو وہ کریں باہر جا کر. جب وہ باہر جا کر عمل کریں گے, اور کاش کام کو ایسا کام ہو جس کو وہ ہر روز عمل میں لا رہے ہیں, تو جتنا اس کا عمل بڑھتا چلا جائے گا ثواب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ انشاءاللہ پہنچتا رہے گا. اس بات کا ہمارے جواب سے کیا تعلق ہے؟ یہ جو ایصال ثواب کی بات ہوئی اس کا وہ دین والے سوال سے کیا تعلق ہے؟ ہاں, یہاں پر ایک کوشچن ہے, کیا ہم دین پہ غور کر رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا, آپ, میں تقریباً مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں, اگر ہماری کسی پچھلی مجلس کو کسی نے سنا ہو اور ایصال ثواب کی ڈیفینیشن سنی ہو تو سنی ہو, ورنہ میں تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ نقطہ نہیں آیا ہوگا. اور کتنے سال سے آپ ایصال ثواب کی مجلس سن رہے ہیں؟ 30-40 سال تو میرے جیسے کو ہو گئے. اب یہاں پر پوائنٹ یہی ہے کہ کیا ہم دین کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں؟ تو جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں لیکن اتنا زیادہ غور و فکر نہیں کر رہے. ہمارے دین میں ڈیپتھ نہیں ہے, وہ گہرائی جو دین کے اندر ہونی چاہیے, جو لائف کو سالو کر کے دے ہمارے لیے, وہ ہمارے پاس گہرائی نہیں ہے. اب اس گہرائی کے نہ ہونے کو میں ایک اور طریقے سے بھی ثابت کرنا چاہ رہا ہوں, اور اس کو ثابت کرنے میں ایک اور بینیفٹ لینا چاہ رہا ہوں, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا وقت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہمیں فائدہ دے. تو میں نے دین کو, دین کی پرابلم آپ کے سامنے ذکر کی, اور پرابلم کو ذکر کرنے کے بعد ایک مثال دی کہ دیکھیں اس مثال سے سمجھ میں آ رہا ہے ہم دین کے اوپر زیادہ غور نہیں کر رہے, اور اس مثال کے ذریعے آپ کی ایک پرابلم سالو کر لی سالے ثواب والی. اب میں ایک اور مثال دوں گا, اس سے بھی ثابت کروں گا کہ ہم دین پہ غور نہیں کر رہے, لیکن اس کے ذریعے ایک اور پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کروں گا, اور اس کا تعلق ہے آپ کی اور میری قبر سے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد, صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. اب تھوڑا سا اور سوچنے کی طرف جاتے ہیں. ہمارے بزرگ ہیں, انہوں نے ہم سے ایک دفعہ کہا کہ تمہارے کام میں ایک اچھائی ہے اور ایک برائی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پہلے اچھی والی بات مجھے بتا دیں تاکہ میرا دل خوش ہو جائے. انہوں نے کہا اچھائی یہ ہے کہ تم کوسچنز اچھے اٹھاتے ہو, اور برائی یہ ہے کہ آدھے کا جواب دیتے ہو آدھے کا جواب نہیں دیتے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں کوسچن اچھے اٹھا رہی ہے, یہ تو اللہ کا شکر ہے. جو آدھے کا جواب نہیں دیتا ہوں وہ اس لیے کہ لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول یہاں آنے کے بعد بڑھے, اور یہ بڑھے گا اس وقت جب یہ سوچیں گے. اگر میں سارے لقمے بنا بنا کے کھلا کھلا کے جا کے بھیج دوں گا انہیں تو ان کا برین کام نہیں کرے گا, ان کو خود دین پہ سوچنا پڑے گا. اب مثال دوسری دیکھ لیجیے گا آپ. میں, میرا ایجوکیشن سے تعلق رہا ہے, کافی عرصے میں نے پڑھایا ہے مختلف لیولز کو پاکستان میں اور تھوڑا سا باہر بھی, اور کلاس سکس سے لے کے ماسٹرز تک مختلف لیولز کو پڑھاتا رہا ہوں. تو ہم لوگ ایجوکیشن سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کے پاس جو سب سے زیادہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ کوسچن پیپر ہوتا ہے. اس سے زیادہ سیکرٹ کوئی ڈاکومنٹ ہمارے پاس نہیں ہوتا. اور اگر کوئی ایسا ایگزام ہو جس کے اندر کوسچن پیپر پہلے سے پتا ہو تو اس کو ہم ٹیکنیکلی پاکستان میں کہتے ہیں کہ پیپر آؤٹ ہو گیا. آپ سب بہت تجربے کار لوگ ہیں الحمدللہ. اچھا, جب پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر تقریباً ایگزامز کی لاجکس ختم ہو جاتی ہیں. صحیح ہے. پھر میں ایک بات سوچتا ہوں کہ ہم لوگ اچھا ایگزام لے سکتے ہیں یا خدا؟ ظاہر ہے کہ ہم تو اس کے مقابلے میں کچھ کر ہی نہیں سکتے. جو خدا امتحان لے گا وہ ٹاپ کلاس کا ہوگا, اور اس کا جو پہلا ایگزام ہے وہ شب اول قبر ہے. انفارچونیٹلی افارچونیٹلی پیپر آؤٹ ہوا ہے, پیپر آؤٹ. سارے کوسچنز جو شب اول قبر ہونے وہ ہم سب کو ابھی مرے بغیر پتا ہے, ہم سب کو پتا ہے. ہم سے شب اول قبر سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے, تمہارا نبی کون ہے, تمہارا قبلہ کون سا ہے, تمہاری کتاب کون سی ہے, تمہارا امام کون ہے. اور قسمت کی بات یہ ہے کہ سب کو جواب صحیح صحیح پہلے سے پتا ہے. پیپر آؤٹ اور آنسرز تیار. اس ایگزام کی مصلحت کیا ہے پھر؟ اس امتحان میں بچا کیا ہے پھر؟ آپ خود انصاف سے بتائیے, سوچنے والی چیز ہے یا نہیں؟ صحیح ہے. اور انصاف سے جواب دیے بغیر کہہ دیجئے گا, سوچ لیجئے گا کہ کتنے فیصد لوگوں نے اس کو سالو کیا ہوا ہے. تو میں تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آرام سے کہہ لیجئے 80% 90% نے سالو نہیں کیا ہوا. اگر میں کہوں 100% تو غلط ہوگا, کچھ پرسنٹیج ہمیں چھوڑ دینا چاہیے, یہ سالو نہیں ہوا. اچھا, کیوں سالو نہیں ہوا؟ ہم نے صرف اس کو قبول کیا ہے, اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا. اور میں نے جب اس کے اوپر پہلی دفعہ غور کیا تو میں خود پہلے تو شاک ہو گیا کہ واقعا یہ کیا ہو رہا ہے. کوسچن پیپر بھی پتا ہے, آنسرز بھی پتا ہے, تو پھر اس کے بعد بچا کیا ہے؟ تو میں نے پھر ایک اور بات میرے ذہن میں آئی, وہ یہ کہ اگر ہم یہ کر لیں, اور دوسرے ملکوں کے اندر شاید الاؤ ہو, پاکستان میں لوگ منع کریں گے, وہ یہ کہ ہر مرنے والے کے ساتھ ایک فوٹو کاپی ان کوسچن آنسر کی بھی رکھ دیا کریں, تو کیا آپ کے خیال میں مسئلہ حل ہو جائے گا شب اول قبر کا؟ یہ حل نہیں ہوگا. کیوں حل نہیں ہوگا؟ کوسچنز بھی یہی ہیں, آنسرز بھی یہی ہیں. تھوڑی سی لاجک ہے اس کے پیچھے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد, صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو کوسچن اچھا لگا ہے کیا؟ اگر ایسا کروں کہ بغیر جواب دیے جانے دوں تو کیسا لگے گا؟ ये वो क्वेश्चन नहीं है, इसका जवाब मिलना चाहिए क्योंकि सॉल्व होना चाहिए, शब अव्वल कब्र का मामला है। अज़ान मोहतरम, मैंने इसके ऊपर गौर किया कि ऐसा क्यों है, सवाल भी मालूम है, जवाब भी मालूम है, तो क्या खुदा मेमोरी का एग्ज़ाम ले रहा है? एजुकेशन से कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट होने के नाते मुझे अच्छी तरह पता है कि जितने भी एग्जामिनेशंस मेमोरी को चैलेंज कर रहे हैं ये अच्छे एग्जाम्स नहीं है, ये गलत है, ये गलत काम कर रहे हैं। और ये दुनिया में ज्यादातर यही हो रहा है कि एग्जाम्स हमारी मेमोरीज को चैलेंज कर रहे हैं, और ये बात बिल्कुल गलत है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। कुछ बच्चे पैदा होते ही मेमोरी में शार्प होते हैं, कुछ बच्चे पैदा होते ही मेमोरी में कम होते हैं। ओनली मेमोरी, आईक्यू की भी बात नहीं हो रही है। इसलिए अगर कोई पेपर मेमोरी के ऊपर बेस करके पेपर ले रहा है, एग्जाम ले रहा है, इसका मतलब है एग्जामिनर कोई अच्छा इंसान, एक्सपर्ट नहीं है अपनी फील्ड का। और ये काम मैं खुदा के लिए सोच ही नहीं सकता कि खुदा हम तमाम इंसानों से, बिलियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स से किस बात का एग्जाम लेगा, मेमोरी का। ये नहीं हो सकता, खुदा ये काम नहीं करेगा। इसका मतलब है खुदा हमसे सिर्फ हाफिजे का इम्तिहान नहीं ले रहा, यहाँ मामला कुछ और है। अच्छा, अब खुदा अगर मेमोरी का एग्जाम नहीं लेगा तो एक्चुअली वो एग्जाम लेगा कहाँ से फिर? अब एक बात फिर उसके बाद समझ में आई, और वो मेरी जिंदगी के लिए पहली दफा जब समझ में आई तो शौक था कि मैं जिसको आसान समझ रहा था वो इतना आसान नहीं निकला, बहुत सख्त निकला। मुझे ये बात समझ में आई कि ये जो कुछ भी खुदा इम्तिहान लेगा, और उस दिन मैंने जवाब में कहना है, मैं अपनी जबान से जवाब नहीं दे सकता, जवाब जबान से नहीं दिया जाएगा। तो जवाब किस चीज से दिया जाएगा? इस वक्त में और आप जवाब लिख रहे हैं, ये जो मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं ना, इसमें मैं और आप जवाब लिख रहे हैं। अगर इस दुनिया में खुदा हमारा रब है तो वहां जबान से निकलेगा कि अल्लाह रब है। अगर इस दुनिया में कुरान हमारी किताब है तो वहां पर कब्र में निकलेगा तुम्हारी किताब कुरान करीम। अगर इस दुनिया में हमारे नबी नबी खुदा हैं तो वहां पर कब्र में निकलेगा नबी खुदा का नाम। और इस दुनिया में अगर इमाम इमाम अमीरुल मोमिनीन है तो वहां कब्र पे निकलेगा अमीरुल मोमिनीन का नाम। आप और मैं फौरन शुक्र का सांस लेंगे कि हमारा मामला तो खत्म हो गया। क्यों? ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर खुदा हमारा रब है, यहाँ पर कुरान हमारी किताब है, यहाँ पर नबी हमारे नबी हैं, यहाँ पर इमाम अमीरुल मोमिनीन है, मामला खत्म। मैं कहूंगा नहीं, खुदा का दीन अब एक और अगला कदम। खुदा का दीन ऊपर ऊपर इम्तिहान लेगा या गहराई में जाकर इम्तिहान लेगा? अगर मेरा जैसा कोई एग्जामिनर पेपर बनाए और पेपर के अंदर कोई बच्चा जिसकी नॉलेज में डेप्थ ना हो 100% मार्क्स ले ले, तो मैं कहूंगा मैंने पेपर गलत बनाया, मुझे पेपर ऐसा नहीं बनाना चाहिए था। मेरे पेपर को ऐसा होना चाहिए जिसमें सिलेबस और करिकुलम से रिलेटेड नॉलेज बच्चे की इन डेप्थ टेस्ट हो, और अगर उस टेस्ट के अंदर डेप्थ नहीं है, इसका मतलब है एग्जामिनर अपनी फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है। और अगर खुदा एग्जामिनर है तो हर चीज में परफेक्शन पर है, और वो कभी भी ऊपर ऊपर एग्जाम नहीं लेगा। इसका मतलब है मैं खुदा से कहूं खुदा कुरान मेरी किताब थी और वो कबूल कर ले, इतना आसान काम नहीं होगा। क्यों? अब हमें उसकी एक्सप्लेनेशन में जाना पड़ेगा। सबसे पहले एक बात पूछना पड़ेगी, किताब क्या होती है? किताब किसे कहते हैं? आया यहां पर किताब का मतलब एक कवर और कुछ पेजेस यही है, या किताब का मतलब कुछ और है? तो हम कहते हैं किताब, अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, किताब वो रेफरेंस होता है जो किसी भी डिसीशन पर रेफर किया जाता है। आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो जो रेफरेंस आपका होता है जिस पर आप सॉल्व करते हैं, उस रेफरेंस को हम कहते हैं किताब, जो आपका रेफरेंस है। मिसाल के तौर पर आपने फला शादी में फला रस्म करनी है या नहीं करनी, आप किसके रेफरेंस में इसका जवाब देते हैं? फैमिली में होता है या नहीं होता, اگر ہوتا ہے تو کریں گے، نہیں ہوتا تو نہیں کریں گے، تو کتاب کیا ہو گئی؟ فیملی. فلاں کام میں کروں گا نہیں کروں، اور ہمارے یہ جواب ہوتا ہے کہ دیکھو سوسائٹی میں لوگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اگر کر رہے ہیں تو تم کر لو اور اگر نہیں کر رہے تو تم مت کرو، تو کتاب کیا ہو گیا؟ اب کس کی کتاب؟ اللہ کی کتاب ہے. کس کی کتاب؟ قرآن کریم ہے. جو اپنی زندگی کے فیصلوں میں ریفر کرے قرآن کریم پر اور قرآن سے پوچھے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس کی کتاب قرآن کریم ہے. اب میں تمام کی تشریح نہیں کروں گا، رب اور امام کی دو کی تشریح کروں گا، وقت ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. رب کسے کہتے ہیں؟ وہ جو پالنے والا ہوتا ہے. وہ پالنے والا ہے، وہ تو میرا رب ہے. میں مانتا ہوں کس کو؟ یہ میرے اوپر ہے. میں جس کو سمجھوں گا کہ وہ مجھے پال رہا ہے، میں کہوں گا یہ میرا رب ہے. صحیح ہے. اچھا، اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آیا سب لوگ اس بات کو پریکٹیکلی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ خدا ہمیں پال رہا ہے؟ نہیں. بعض لوگوں کو اگر پتا چلا جائے کہ میرا کاروبار ہاتھ سے نکل گیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو معاملہ ختم ہو گیا، جبکہ خدا تو باقی تھا. تو ان کا رب کیا ہو گیا؟ کاروبار. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اتنا پیسہ ہاتھ سے نکل گیا تو معاملہ ختم ہو گیا، جبکہ خدا باقی تھا. تو ان کا رب کیا ہو گیا؟ پیسہ. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان واپس آ گئے تو معاملہ ختم ہو گیا، تو ان کا رب کیا ہو گیا؟ اب ایک سوال کرنا پڑے گا، کس کا رب خدا ہے؟ جس کا رب خدا ہے، اللہ ہے، وہ قبر میں رب کے جواب میں کہے گا اللہ، اور جس کا رب کوئی ایرا غیرا ہے، وہ جواب میں رب کے مقابلے میں اسی ایرے غیرے کا نام لے گا. کوسچن یہاں ہے، شب اول قبر کی پرابلم یہاں پر ہے. بس یہ جو میں اور آپ کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ شب اول قبر کا جواب لکھ رہے ہیں. یہ ہم جواب لکھ رہے ہیں، یہ فوٹو اسٹیٹ سے حل نہیں ہوگا، فوٹو کاپی سے حل نہیں ہوگا. یہ ہے پریکٹیکل لائف، جس سے ہم شب اول قبر کا جواب لکھ رہے ہیں. امام کسے کہتے ہیں؟ وہ جس کی بات بغیر کسی فردر آرگومنٹ کے ایکسیپٹ کر لی جائے، اس کو کہتے ہیں لیڈر یا امام. کون امیر المومنین کی بات بلا کسی فردر آرگومنٹ کے ایکسیپٹ کر لے، اس کا امام امیر المومنین ہے. اور اگر وہ فرماتے رہیں اور ایکسیپٹ نہ کریں پریکٹیکلی، اس کا مطلب ہے امامت میں اس کی کوئی پرفیکشن نہیں ہے، پرابلم آ گئی ہے. اعزان محترم، شب اول قبر کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ یہ میموری کا ٹیسٹ نہیں ہے، یہ لفظ کا ٹیسٹ نہیں ہے، یہ پریکٹس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. اور پریکٹس کہاں پر کی جا رہی ہے؟ وہ جو اس وقت کی جا رہی ہے. اس نے ایکچولی ہمارے جوابوں کو لکھنا ہے. یہ دوسری مثال ہو گئی. اس کا تعلق وہ دین والی گفتگو سے کیا ہے؟ اب اس کا تعلق ڈھونڈنا بہت ہی آسان ہے. ہم دین کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں. ہم دین کو وہ نہیں سمجھ رہے جو دین ہے. ہم دین کو لفظ سمجھ رہے ہیں. ہم دین کو رسم سمجھ رہے ہیں. ہم دین کو اس پریکٹس کے لیول کے اوپر لے جا کر نہیں سمجھ رہے. اس خاطر دین کا وہ اثر ہم پر نہیں ہو رہا. پرابلم یہی ہے. اس کو سالو کر لیں گے پھر دین اثر دے گا. اگر اس کو سالو نہیں کریں گے تو جتنا دین نے وعدہ کیا ہے کہ عمل کرو، جتنا ہم عمل کریں گے اتنا دین اثر دے دے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی کہے الحمدللہ یا کہے لا الہ الا اللہ، نبی کا نام لے، امام کا نام لے، کلمہ طیبہ پڑھے، تو اس کا اثر کتنا ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا، اس کی شادی مسلمان مرد یا عورت سے ہو سکتی ہے. اور اگر یہ بھی نہ پڑھے تو پھر یہ بھی نہیں ہوگا. اچھا، کہ اس سے آگے جائے تو کیا کرے؟ اس سے آگے جائے تو اس کو پریکٹس میں لے کر آئے، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اثر ہوگا جو خدا نے ایمان کے اوپر دیا تھا. پھر اس کے اور ایمان نہ رکھنے والوں میں سبسٹینشل ڈفرینس ہوگا. اور اگر یہ نہیں ہوا تو پھر زیادہ فرق نہیں ہوگا، پھر ایسا ہی ہوگا. और अब मैं मेरे ख्याल में जो जितनी मेहनत की आपके सामने वो आपको कन्वे कर दिया कि असल डिफरेंस हमारे सोच और समझ का, असल जो डिफरेंस है वो ये कि गौर व फिक्र का, हम दीन को ट्रेडिशन समझ रहे हैं, हम दीन को कस्टम और रिचुअल समझ रहे हैं। ये रिचुअल्स नहीं है, रिचुअल और कस्टम सब के सब इसकी लॉजिक को पॉइंट आउट करने की खातिर रखे गए, वो खुद ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सिर्फ एक रास्ता है। मिसाल के तौर पर अभी आप उन रिचुअल्स में से एक को अंजाम देंगे, आप नमाज पढ़ेंगे, नमाज ऑब्जेक्टिव नहीं है, नमाज उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता है, आपको इसको तय करना है। आप क्या, मैं नहीं पढ़ूंगा ऑब्जेक्टिव तक पहुंचूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, अगर नहीं होता तो खुदा इसको वाजिब ही नहीं करता। आपने गुजरना इसी रास्ते से है, लेकिन ये रास्ता किसी और जगह पहुंचाने के लिए है, ये हमें समझना पड़ेगा। अगर हम ये समझेंगे हम पहुंच जाएंगे। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए खुदा नमतान ने हर चीज को हमारे सामने वाजे किया। क्यों खुदा नमतान ने हमें सईदुशहदा की याद करने का हुक्म दिया? क्यों खुदा नमतान ने, अजीब व गरीब रिवायात है हमारे पास, और कितना मौके की मुनासबत से खुदा नमतान ने कहा जब भी तुम्हें कोई गम पहुंचे हुसैन को याद कर, जब भी तुम्हारा कोई गरीबुल वतन मारा जाए हुसैन को याद कर। क्यों खुदा नमतान ने हमसे चाहा? क्यों खुदा चाहता है कि अगर हम पर कोई मुसीबत आए तो हम तस्करा करें कि इमाम हुसैन पर क्या मुसीबत आई थी? अजीजों, हमारे एक अजीज दोस्त के दो बच्चों की हादसाती मौत के लिए ये मजलिस मुनाकिद हुई, और हम नहीं समझ सकते कि हमारे इस दोस्त के दिल पर क्या गुजरी होगी जब इन्होंने उस सानहे की खबर सुनी होगी। लेकिन हम इनसे भी यही कहेंगे और अपने आप से भी यही कहेंगे कि अजीजों, कोई बाप हुसैन सा नहीं होगा और कोई बच्चा अली असगर सा नहीं होगा। हम नाकिस हैं, हम नाकिसों की दुनिया के अंदर रहने वाले हैं तब अपने बच्चों को चाहते हैं, और अगर हुसैन जैसा कामिल हो तो अपने बच्चों को कितना चाहेगा। हमने नाकिसों की मोहब्बत देखी, हमने कामिलों की मोहब्बत नहीं सुनी है, हम नहीं समझ पाएंगे उस दर्जे को। लिहाजा हमारे पास रिवायत मौजूद है कि सैयदुश्शहदा दो मौके के ऊपर करबला के अंदर कर्ब से गुजरे। हर मौका कर्ब का था, लेकिन हम जैसा जो तालिब इल्म है करबला को समझने की कोशिश करता है और कोशिश करता है कि तालिब इल्म होने के नाते करबला के किसी हद तक असरार को समझने की कोशिश की जाए, और हमें लोगों के सामने बयान करना होता है कि सैयदुश्शहदा के ऊपर क्या गम गुजरा, तो मुझ जैसे तालिब इल्म को दो जगहें बहुत आसानी से नजर आती हैं। एक वो जगह थी जब अली अकबर अलविदा करने के लिए, और दूसरी जगह वो जगह थी जब हुसैन ने अली असगर को दफना दिया। ये दो जगहें ऐसी थीं जहां पर सैयदुश्शहदा का सब्र आसमानों पर जाकर आजमाया गया। हम लोग जो रिवायत पढ़ने वाले होते हैं, हमें रिवायतों के बारे में कुछ अंदाजा होता है कि कौन सी रिवायत किस हद तक मोतबर कही जा सकती है। ये जो सैयदुश्शहदा अली अकबर को अलविदा कर रहे थे, इसमें कुछ रिवायात ऐसी हैं जो इंतहाई मुस्तनद हैं। हमारा जैसा तालिब इल्म कसम खा के कह सकता है कि जितना दुनिया के स्टैंडर्ड्स हैं उसमें रहते हुए सैयदुश्शहदा ने यह जुमला कहा है। अगर उन रिवायतों में से मुख्तसर करते हुए बस एक रिवायत कहूँ, तो जब सैयदुश्शहदा अली अकबर के जानू के ऊपर पहुंचे, सिरहाने पर पहुंचे, अली अकबर ने जान दी, सैयदुश्शहदा ने एक जुमला कहा है। मेरा जैसा तालिब इल्म कहता है ये मुस्तनद जुमला है। सैयदुश्शहदा ने अली अकबर के लाशे पर कहा, वाला दुनिया बाद खल अफा अकबर, तेरे बाद दुनिया में कुछ नहीं बचा। सैयदुश्शहदा के दिल हजीन पर क्या गुजरा होगा कि वो ये जुमला कहें, वाला दुनिया बाद खल अफा अकबर, तेरे बाद दुनिया में कुछ नहीं। ایک یہ موقع ہے اور دوسرا وہ موقع ہے جب سید الشہداء علی اصغر کو دفنا چکے، دفنانے کے بعد کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑا اور کہا ربنا تقبل منا هذا القربان، اے خدایا اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور یہ جملہ وہ جملہ ہے جو ایک موقع پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بھی دہرایا. وہ وقت تھا جب 11 محرم کو بی بی حسین کے لاشے پر پہنچی، سید الشہداء کے بے گور و کفن لاشے کو دیکھا، لاشے کی برابر کی مٹی کو ہاتھ میں اٹھایا اور خدا سے کہا ربنا تقبل منا هذا القربان، اے خدایا اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمارے برادر کو جنہوں نے یہ غم جھیلا ہے صبر جمیل نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام مرحومین کے تمام درجات کو بلند تر فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. اللہ